أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمعه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على عدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحكيم في قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے عصر عاشور کی انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعامل الصالحات اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا وتواصوا بالحق جو حق گو بھی رہے اور حق سننے والے بھی رہے وتواصوا بالصبر جنہوں نے صبر کیا اور صبر کا ماحول بنایا اللہ ایک زمانے میں ایک دور میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر کچھ دیر بعد بار بار ذکر بار بار کربلا جائیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کربلا اپنے ساتھ رکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ کربلا عصر عاشور عصر عاشور کیونکہ آٹھ دنوں کی کربلا کی جان ہے روح ہے کربلا کا قافلہ کربلا والوں کا قافلہ عصر عاشور اپنے مقصد پر پہنچا دو محرم کو کربلا میں داخل ہوا اور عصر عاشور اپنے مقصد پر پہنچا یہ داستان عروج پاتی ہے کمال پر پہنچتی ہے عصر عاشور پر اور ہم سب کے لیے اللہ کربلا کو رکھنا چاہتا ہے باقی رکھنا چاہتا ہے زندہ رکھنا چاہتا ہے ہم وہ چاہتا ہے کہ ہم کربلا کو اپنے ساتھ رکھیں کہیں بھی ہوں ہمیشہ کربلا ہم پر حاکم ہو کوئی کام ہمارا کربلا کے بغیر نہ ہو کوئی فیصلہ ہمارا کربلا کے بغیر نہ ہو، کوئی دن بغیر کربلا کے نہ گزرے۔ کربلا اور عصر عاشور، یعنی کربلا میں عصر عاشور، یعنی مظلومیت کا جلوہ تام اور ظلم کا نقطۂ زوال۔ جب ظلم انتہائی پستی میں جاتا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا، اور جب صبر کمال پر پہنچتا ہے تو وہ عصر عاشور ہے۔ ولاسر، یاد کرو بار بار یہ کہہ کر سارے انسانوں کو، ان الانسان، سارے انسانوں کو کربلا سے جوڑ دیا۔ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ انتہائی، میں نیچے کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے۔ بات انسانیت کی ہے، بات قدروں کی ہے، بات تہذیب کی ہے، بات اخلاقی اقدار کی ہے۔ اگر مولا علی کو نہیں مانا گیا تو یہ اخلاقی کمزوری تھی، اگر آج بھی مولا علی کو نہیں مانا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ اگر اہل بیت کی اولویت افضلیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ خود قرآن کو اگر نہیں مانا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ اس جیسا لا بھی نہیں سکتے اور اسے مانتے بھی نہیں ہو تو اس سے اور زیادہ اخلاقی زوال کیا ہوگا؟ سرکار فرما رہے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں قیامت سمجھانے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں اپنا کلمہ پڑھوانے آیا ہوں؟ آپ اپنی ساری نبوت اور رسالت کی محنت کو، ساری مشقت اور ہدف بعثت کو ایک جملے میں فرما رہے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال دینے کے لیے، میں اخلاقیات کو عروج دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاقی قدریں کمال پر پہنچیں۔ آپ اپنے اداروں پر غور کریں، آپ اپنے انجمنوں، ٹرسٹوں پر، اپنے گھروں میں، جہاں بھی کوئی جھگڑا، اختلاف، تناؤ، کھچاؤ، مسائل ہیں، وہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے۔ بات روشن ہوتی ہے، مانتے نہیں ہیں، حق بات ہوتی ہے، تسلیم نہیں کرتے، معقول انداز سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، عقلیات سے دور رہتے ہیں، یہ سارے اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ یہ کیوں؟ ان الانسان، کربلا کے ساتھ انسان کو جوڑا گیا ہے۔ ظلم اور عدل کا مسئلہ، جھوٹ اور سچ کا مسئلہ، حق اور باطل کا مسئلہ، صبر اور اضطراب کا مسئلہ، یہ اخلاقی مسئلہ ہے، جیسا سارے انسانوں کو۔ اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ماحول اس طرف جا رہا ہے، لوگ حسین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل امام حسین سے محبت میں اضافہ ہے۔ یہ دو مصرے واقعی کس خلوص کے ساتھ کہے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہلوائے گئے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
نعرہ حیدری
علی.
عزیزان گرامی، میں اپنے مضمون کو آج فضائل کے باب میں مکمل کروں گا. اس عزا خانے کی فضائل مصائب کی اس عشرے کی کل اعمال عاشورہ کا مختصر سا اجتماع ہوتا ہے اور اعمال ہوتے ہیں، اور کل کا دن انسانیت پر قیامت کا دن ہے. سب سے بڑے انسان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا، سب سے بڑے انسان جسے ہم اپنے پورے عشرے میں انسانی اکمل کے نام سے یاد کر رہے تھے. انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل، جو انسان کامل بناتا ہے، جو انسانوں کو کامل کرتا ہے. اور آج اپنے مضمون کو ان والعصر، والعصر قسم ہے عصر عاشور کی، انسان خسارے میں. والعصر، عصر کا وقت، اب ہم عصر مصطفیٰ مراد لیں، عصر عاشور مراد لیں، یہ دونوں مرادیں ٹھیک ہیں، دونوں بات صحیح ہیں. ہمیں اس دور میں گلاس میں ڈال دیا، ہمیں اس دور میں پلٹایا جا رہا ہے، گویا ہمیں جوڑا جا رہا ہے، وابستہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس زمانے میں پلٹایا جا رہا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں، عصر عاشور میں چلے جائیں. اس مجلس میں جتنی دیر ہو جائے گا، جتنی دیر اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی دیر تک ہم اس زمانے میں پلٹتے ہیں. قائد اعظم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ، تو انہوں نے فرمایا تھا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ کا مسلمان مسلمان بن جائے، عصر عاشور کا مسلمان مسلمان بن جائے، تو ہمارے 85 مسئلے حل ہیں. یعنی توسل، یعنی توسل. عصر مصطفیٰ، عصر عاشور، یعنی ہمیں ایک انسان کامل سے جوڑا جا رہا ہے. وہ جس سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے وہ قابلیت میں، لائق ہونے میں، اہل ہونے میں دو باتوں کا عنوان نہیں ہے، مسلم ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ اس کا تعلق وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے. وہ یہاں سے جڑا ہوا ہے بشریت، بشریت کے عنوان سے، وہ وہاں سے جڑا ہوا ہے نورانیت کے عنوان سے. جنہوں نے ان کو وہاں سے یہاں دیکھا، انہوں نے الوہیت کا عنوان دیا، یہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے صرف یہاں سے انہیں دیکھا، انہوں نے بشریت کا عنوان دیا، یہ بھی گمراہ. یہ مقصر ہے، وہ غالی ہے. اللہ نہ مقصروں کو پسند کرتا ہے، اہل بیت نہ غالیوں کو پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مطابق مانو، جیسا ہم تمہیں کہتے ہیں ایسا ہمیں مانو. لہذا یہ نوری بشر ہیں، یہ انسان اکمل نوری بشر ہیں، ان کا وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تعلق ہے. توجہ چاہوں گا، حضرت زکریہ، اب اپنی بات پہ دلائل دینا چاہوں گا. حضرت زکریہ، حضرت مریم کو بیت المقدس میں ایک حجرے میں بند کر کے چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ اکثر کیا کرتے تھے. جی، بیٹیوں کو حجاب میں رکھنے کا مطلب بیٹیوں پر عدم اعتماد نہیں ہے، بیٹیوں کو حجاب میں رکھنے کا مقصد بیٹیوں پر عدم اعتماد نہیں ہے، ماحول پر اعتبار نہیں ہے. حضرت زکریہ انہیں بند کر کے گئے، اور جب آ کر حضرت
زکریا نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا نے اس جگہ کو محراب کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، جہاں ان کی عبادت کی جگہ تھی، حضرت مریم کی عبادت کی جگہ، اس جگہ کو جب حضرت زکریا نے کھولا، اور جب، اچھا کلما کا لفظ ہے عربی کلما، جب بھی زکریا اسے کھولتے تھے اور حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، کلما دخلا زکریا المحراب وجدا اندہا رزقن، تو تالا لگا ہوا دروازہ بند، مگر حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا، حضرت مریم کے سامنے، توجہ میری طرف، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، اللہم صل علی محمد، مسلسل پانی، ممبر پہ پانی پینا مجھے، بہرحال میں آپ کی طرح مسلسل گریے کی کیفیت میں ہوں، اس لیے آج ضرورت پڑی، مجھے معاف کیجیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور بہتر صلوات، اور بہتر صلوات، اللہ جب دیکھا کہ وجد انتہا رزقن، حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا، تو سوال کیا حضرت زکریا نے، یا مریم انا لکے ہاتا، یہ مریم، اے مریم یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یعنی ہم مادی دنیا سے کچھ تو باہر آئے، کہ ممکن ہے کہ مادی دنیا میں روحانیت حاکم ہو، دنیا مادی ہے مگر رزق جنت سے آ رہا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رہتے یہاں ہیں، کھاتے وہاں کا ہیں، ان کا یہاں سے اور وہاں سے تعلق، ہمارا بس یہیں سے تعلق ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کا وہاں سے بھی تعلق ہے، اور جو وہاں سے رزق اپنے لیے منگوا سکتے ہیں، وہ ہمارے یا علی مدد کہنے پہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتے، آج کا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، توجہ چاہوں گا، دیکھیے قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں رزق دیتا ہوں، کچھ، ایک تو سب کے لیے، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جنبندہ نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، بہت زیادہ فضائل کا دورانیہ مجھے نہیں رکھنا آج مصائب کے دن ہے، لیکن مضمون ایک حد تک لے جا رہا ہوں، ایک تو سب کو، ایک خاص لوگوں کو رزق دینے کی بھی اس نے بات کی ہے، ایک جنرل بات، ایک عمومی بات، ایک سب کو رزق دینے کی بات، سب کو وہی رزق دیتا ہے، مثلا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی رزق دیتا ہے، تو وہ ایک عمومی اعلان ہے سب کو رزق دیتا ہے، اور ایک خاص اعلان ہے، خاص اعلان کے ساتھ اگر عام اعلان ہو تو عام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خاص کی وجہ سے مل رہا ہے، الحمدللہ میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں، ایک مرتبہ تو یہ کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اس میں نہ آپ کا نام ہے، نہ میرا نام ہے، نہ عراق والوں کا نام ہے، یا نہ ہندوستانیوں کا نام ہے، نہ پاکستانیوں کا ذکر ہے، اور ایک مرتبہ وہ خاص لوگوں کو رزق دینے کی بات کر رہا ہے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، مقتول ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، نہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، غسل دیا ہے، قبر میں لٹا کے اسماء افہم بولا ہے، قبر کے تختے لگائے ہیں، بعد میں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، میت نہ کہو، بل احیاؤن، وہ زندہ ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ ان کو غسل دیا گیا، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اچھا، ان کے زندہ ہونے کے ساتھ اس نے ان کی زندگی کی ایک دلیل دی ہے، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے، اپنے رب کے قریب، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی زندہ کو رزق چاہیے، یعنی جو زندہ ہوگا اسے رزق چاہیے، اسے مردہ نہ کرو، کہو یہ زندہ ہے، یہ اپنے رب سے رزق لیتا ہے۔ ایک یہ آیت، دوسری آیت سورہ بقرہ کے ابتدا میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک تو سب کو کہا کہ ہم رزق دیتے ہیں، عام بات ہے، کسی کا نام نہیں لیا، یہاں نام لیا اللہ نے۔ کون؟ متقیوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو یا اللہ، کیا نہ ہنجاروں کو رزق نہیں دیتا؟ کیا کردار کے کمزوروں نہیں؟ وہ تو اس نے کہا سب کو دیتا ہوں، لیکن سب کو دینے کے ساتھ اس نے خاص لوگوں کو رزق دینے کی، یا وہ شہید کو رزق دیتا ہے یا وہ متقیوں کو رزق دیتا ہے؟ قرآن مجید میں دو علیحدہ نام لیے گئے ہیں، یا شہید رزق پاتا ہے اللہ سے، یا متقی رزق پاتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو بھی جوڑیے، کیا شہادت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ ہے؟ شہید سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے نا، شہید سب کچھ اپنا دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور تقویٰ کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر جینا بھی، اللہ کی خاطر مرنا بھی، اس سے بڑھ کر تقویٰ۔ چونکہ یہ بات میرے بچوں کے ذہن میں رہے کہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی، جی ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے، مظلوم ضرور ہے، مقتول ضرور ہے، مگر ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے۔ مظلوم بہرحال عام مرنے والے سے افضل ہے، مقتول عام مرنے والے سے افضل ہے، لیکن شہید، یہ شہادت بغیر ریاضت کے نصیب نہیں ہوتی، چاہے وہ ریاضت کچھ مدت کی ہو، مگر ریاضت نتیجہ دیتی ہے شہادت کا۔ اب یہاں اللہ شہید کو بھی رزق دینے کی بات کر رہا ہے اور متقی کو بھی، تو تقوی سے بڑھ کر، معاف کیجئے گا، شہادت سے بڑھ کر اور تقوی کیا ہوگا؟ اب جب اللہ شہید کو یعنی متقی کو رزق دیتا ہے، وہ مما رزقناہم، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں، ہماری طرف سے جو انہیں رزق ملتا ہے، ینفقون، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، ینفقون یعنی انہیں اللہ رزق دیتا ہے اور وہ ینفقون، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ یہ جو ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وانتم لا تشعرون بھی تو ہے نا، جی جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، خبردار تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، وہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں دیتے ہیں، اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو وہاں سے لے کر یہاں دے رہے، وہاں سے لے کر یہاں بانٹ دے، جو وہاں سے جڑا ہوا ہو اور یہاں سے جڑا ہوا ہو، جس کا یہاں سے بھی تعلق ہو اور وہاں سے بھی تعلق ہو۔ اچھا شہید، ایسے تو شہید ہوتا نہیں ہے، شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے ہی، اس لیے کہ اس نے ریاضت اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ تو اب ان کا کام ہے نا، وہ طے کریں گے کس کو کتنا دینا ہے۔ تو اگر اگر ہم مولا علی سے، اب بتائیے کون سے امام شہید نہیں ہے، کون سے امام جنہیں زہر سے یا تلوار سے نہیں مارا گیا؟ یہ پورا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ، سرکار دو جہاں کو شہادت کا انداز اللہ نے نہیں دیا، اس کا سبب تھا کہ مسلمان 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 ہی نہ رہتے اگر سرکار کو مقتول اللہ دنیا سے اٹھاتا، شہید اللہ دنیا سے اٹھاتا تو اسلام نہیں ہوتا۔ یہ تو میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، میدان میں جب سرکار کے بارے میں خبر عام ہوئی کہ مار دیا گیا نبی کو، تو یہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا اب کیا فائدہ اسلام کا، اب کیا مطلب اسلام کا، اب کیا مطلب پیغام توحید کا، یہ سب پلٹ رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو، قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو، میرا نبی یا ذلت کر جائے یا مقتول ہو جائے، اللہ تو ہے جی۔ تو اگر سرکار دو جہاں کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے، جسے محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر باکمال انسان کا اختتام زندگی بھی کمال پر ہوتا ہے، جو باکمال انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کا انجام اور اختتام بھی کمال پر ہوتا ہے، سرکار سے بڑھ کر باکمال کون ہوگا؟ تو سرکار کا اختتام زندگی بھی کمال پر یعنی شہادت پر ہونا چاہیے تھا، اب کیونکہ شہادت اور قتل اور مظلومانہ انداز سے حضرت اس دنیا سے نہیں گئے، لہذا حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی سر و شہادتین کے نام سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شہادت دو طرح سے ملتی ہے، شہید دو طرح سے ہوتا ہے، یا تلوار اور خون سے اور قتل کر کے اسے مارا جاتا ہے یعنی خون اس کا بہایا جاتا ہے، یا زہر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بیٹے کو زہر دیا گیا تاکہ شہادت کا مفہوم مکمل ہو جائے، اور نبی کے ایک بیٹے کو قتل کیا گیا۔ تو امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادتوں کو ملا کر نبی کی شہادت تصور کیا جائے گا، یہ امام حسن کو نہیں مارا ہے نبی کو مارا ہے، یہ امام حسین کو نہیں مارا ہے نبی کو مارا ہے۔ عجیب منطق ہے، یعنی نبی کی شہادت پر تبصرہ اور گفتگو ہو اور شہید کرنے والوں کے بارے میں بات نہ کرو، بھائی کم سے کم اس لیے ہی بات کر لو کہ ان عادتوں کو نہ اپنانے پائیں، اس مزاج سے پرہیز رکھا جائے۔ اب یہ جو یہاں سے اور وہاں سے، وہاں سے رزق لے رہے ہیں، اب اندر ربہم یرزقون مما رزقناہم ینفقون، لہذا یہ طے ہے کہ انہیں وہاں سے ملتا ہے۔ اب ذرا پلٹیے اسی مثال کی طرف، حضرت مریم کی جب یہ داستان نبی پر نازل ہوئی کہ اللہ حضرت مریم کے لیے جنت سے خان بھیجتا تھا، دسترخوان لگتا تھا، تو ایک دن فرمانے لگے میری سیدہ کو یہ مقام کب ملے گا، منتظر تھے نبی کے سیدہ کو یہ مقام کب ملے کہ میری سیدہ کے لیے آسمان سکھانے آئیں۔ تو خیبر کی فتح کے موقع پر قطیفہ خیبری کے نام سے انتہائی مہنگا لباس، کیونکہ سب سے زیادہ خدمت مولا علی نے کی تھی، جنگ جیتی تھی، تو قطیفہ خیبری کے نام سے سب سے مہنگا مال غنیمت میں ملنے والا لباس مولا علی کو دیا گیا۔ صحابہ کرام جب مدینہ واپس پہنچے تو سرکار سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ علی کے پاس اس وقت مال غنیمت کے اعتبار سے دولت بہت ہے، ہم سب کھانا علی کے کھائیں گے۔ سرکار نے رضایت کا اظہار فرمایا اور مولا علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر علی رستے میں وہ باٹ آئے، یعنی خیبر سے مدینے آتے ہوئے علی مولا نے اس لباس میں جو کچھ لگا ہوا تھا، جو موتی مونگے، جو ہیرے جواہرات، جو سونا لگا ہوا تھا، وہ سب علی نے اس آبادی میں اس فقیر کو، اس غریب کو علی نے سب دے دیا۔ علی گھر کہاں لے کر آئے، مگر لوگ کچھ کھانا کھانے چاہ رہے ہیں، مولا کے دسترخوان پہ آنا چاہتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، مہمانوں کی تعداد ہے، علی کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ رزق کہیں اور سے ملتا ہے. اندر جا کے بتایا سیدہ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. سیدہ گھر پہ مہمان ہے, تمہارے بابا نبی مکرم صحابہ اکرام کھانا کھانے آئے. بی بی نے فرمایا یا علی آپ دسترخوان کا انتظام کریں, انہیں بٹھائیں, ان کے سامنے دسترخوان پھیلائیں, اور یہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کہہ کر مولا نے ان کو ان کے لیے پذیرائی کا انتظام کیا, انہیں ان کا استقبال کیا, اور سرکار اس حجرے میں پہنچے جہاں سیدہ ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے سامنے ایک طویل مفصل دسترخوان بچھا ہوا ہے. اسے دیکھ کر بے ساختہ وہی جملہ کہا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا تھا, یا زہرا انا لکے حاضا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایسے کھانے جو زمینی کھانے نہیں ہیں, یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا بابا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سرکار نے سجدے میں سر رکھ دیا. فرمایا میں اس منظر کا منتظر تھا کہ کب اللہ میری سیدہ کو وہ دسترخوان دے جو مریم کو دیتا تھا. اور پھر سرکار نے, اب کیا حسن ہے, سرکار نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ فرمایا, فرمایا ہاذہ جفنۃ اللتی. میں اس کے ترجمے سے پہلے ایک جملے کا سہارا چاہوں گا. جب کسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو یا صاحب الزمان کہہ کر پکارا تو حضرت نے فرمایا صاحب الزمان تو وہ ہے کہ جس پہ زمانہ اثر نہ کرے, جس پہ سورج اثر نہ کرے, جس پہ ہوائیں گرمی سردی اثر نہ کرے. مجھے نہیں دیکھ رہے, میرے بال سفید ہو رہے ہیں. صاحب الزمان ہمارا مہدی ہے جو آخر میں آئے گا اور اس پر زمانہ اثر نہیں کرے گا. بھائی جنت میں ہم کھانا کھائیں گے مگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے, جنت کے کھانے ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے. جنت کے کھانے ہم وہاں جائیں گے تو ہم پہ اثر نہیں کریں گے, یہ یہیں کھاتے ہیں. اب اس جملے کو سنیں, نبی مکرم نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاذہ جفنۃ اللتی یاکل منہا القائم, یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا. اب اس کے کئی معنی ہیں مگر میں ایک معنی کی طرف توجہ چاہوں گا آپ سے, وقت تنگ بھی ہے اور ہم اپنے مضمون کو بھی مکمل کر رہے ہیں. یہ جو سرکار نے فرمانا یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا. جب قائم کھانا کھائے گا تو جنت کے کھانے قائم کھائے گا, اور جنت کے کھانا کھانے کی وجہ سے ان پر زمانہ اثر نہیں کرے گا. مجھے اب ایک نتیجے کا جملہ عرض کرنا ہے, اور وہ یہ کہ ساری توجہ, ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے. ساری دنیا, توجہ توجہ, ساری دنیا, ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے, اور امام مہدی سیدہ کے دسترخوان کا کھاتے ہیں. بادل بھی نہیں برسا, یہی آزمائش ہے, یہی امتحان ہے. اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا لے. یہ امتحان حضرت ابراہیم کا ہے. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. امیر المومنین کے ہاں غیرت کمال پر تھی, ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. تین دن تک کھانا نہیں کھایا. جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا, بابا سے تین دن تک کنیز مانگنے جاتی رہیں, کہے بغیر واپس آ جاتی تھی. اور ایک دن تیسرے دن نبی جب جناب زہرا کے آنے کے بعد آئے, پیچھے پیچھے آئے, آ کے کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضا نے فرمایا یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ دیکھیے. ہاتھ فرمایا بیٹا ہاتھ دکھاؤ. ہاتھ دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوک سے زخمی تھا. ہاتھ زخمی ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتی, جناب فضا نے فرمایا. تو میں نے التجا کی, التماس کی, بار بار کہا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجیے, مولا علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. یہ زوجاؤں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے, اگرچہ اس پیغام کے ساتھ کہ شوہر حضرات گنجائش ہی نہ چھوڑیں کہ اسے کچھ مانگنا پڑے. کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک دفعہ مولا کے شدید اصرار پر بار بار فرمایا فاطمہ کسی چیز کی خواہش ہو, تو بار بار علی کے کہنے پر انار مانگا. مولا انار لے کر آ رہے تھے, رستے میں فقیر نے مانگ لیا. مولا نے وہ انار فقیر کو دے دیا. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے سامنے اناروں کا ایک تشت رکھا ہوا تھا. مولا نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی اور آنے والے نے کہا یہ علی نے بھیجا ہے. اب علی بندے نے تو نہیں بھیجا تھا, علی معبود نے بھیجا. کبھی کچھ نہیں مانگا, نہ بابا سے نہ شوہر سے. جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. نبی کی وصیت تھی فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا. اس کی حکمت کچھ اور ہے, اس میں ایک علیحدہ گفتگو ہے. امام سجاد کا بدن بہت نازنین تھا, ہاتھ پیر بہت نرم تھے, اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے تب بخار ہو جاتا تھا. اور جب امام حسین امام سجاد کے بارے میں کہ سجاد زین العابدین واپس آ گئے, تو امام کو پتا ہوتا تھا کہ میرے زین العابدین کو اس وقت تب کی کیفیت ہوگی. آپ کا بدن نازنین اور نازک بہت تھا, سرانے بیٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر امام حسین سورہ شفا پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے, یہ امام سجاد کا امتحان ہے. جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم ہوں گے وہ کوفہ شام. اجرکم علی اللہ. تو جناب زہرا یہ 6 مہینے تک قرحا, قرآن نے کہا ہے ثلاثون شہرا, ایک ماں ایسی ہے جس نے 30 مہینے اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھا ہے. 30 مہینے میں 2.5 سال آپ دودھ کے نکالیں تو 6 مہینے بچتے ہیں نا. یہ آیت جناب زہرا اور امام حسین کے بارے میں, ثلاثون 30 مہینے تک یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا. کیونکہ بار بار روتی تھی, روزانہ روتی تھی, میرا بچہ مجھ سے کہتا ہے میں پیاسا ہوں. تو شاید ایک حکمت یہ تھی کہ امام حسین 6 مہینے کے بعد دنیا میں آئے ہیں. ممبر کا اور امام حسین کا ادب مانے ہے, اصل مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے. حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور آخری دن آیا آپ کی شہادت کا,
امام حسن سے فرمایا آج میری ساری بیٹیاں داماد بیٹے بہوئیں پوتا پوتیاں نواسے نواسیاں میرے سامنے افطار کریں. دسترخوان لگایا گیا, مولا بستر شہادت پر ہیں. جب دسترخوان پہ سب افطار کر رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا علی کی آواز آئی, بیٹا حسن مجھے تکیہ مجھے لگاؤ, مجھے ٹیک لگاؤ, مجھے بٹھاؤ. امام حسن نے بابا کو سہارا دیا, مولا بیٹھے. فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ. مولا کے سامنے کھانا پانی رکھا گیا تو آواز دی, حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی, بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا, امام حسین کے دہن میں رکھا, اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ.
رہی تھی حضرت کو صدا دی, سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر. ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر.